بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم یہ کتاب آج مورخہ 23 دسمبر 2017 کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج ہم آپ کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب میلاد النبی ریکارڈ کر رہے ہیں جو کہ 831 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0306-787-8222 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے ظہور وجود پر سپاس گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یوم ولادت کی تعظیم و تکریم فرماتے ہوئے شکر بجا لانا حکم خداوندی تھا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود مسعود کے تصدق و توسل سے ہر وجود کو سعادت ملی ہے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلمانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے اور قلب و نظر میں ذوق و شوق کی فضا ہموار کرتا ہے. صلاۃ و سلام بذات خود شریعت میں بے پناہ نوازشات و برکات کا باعث ہے. اس لیے جمہور امت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد مستحسن سمجھا. سیرت طیبہ کی اہمیت اجاگر کرنے اور جذبہ و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے محفل میلاد کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اسی لیے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائل، شمائل، خصائل اور معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم مقصد محبت و قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول و فروغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمانوں کے تعلق کا احیاء ہے، اور یہ احیاء منشاء شریعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. صفحہ نمبر 31، پیش لفظ. حسن مطلق نے ازل سے اس کائنات کو اس قدر دل کش اور رانا اور حسن و جمال کی جلوہ آرائیوں کا مرقع بنایا ہے کہ اس کے جاذب نظر ماحول میں انسان بے اختیار گم ہو جاتا ہے. عالم آفاق کے خارجی مظاہر قدم قدم پر دامن کش دل ہوتے ہیں. اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو ان مظاہر کائنات کی اصل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امر کن کا نقش اول ہے. رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر کامل بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بشری 12 ربیع الاول کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوا، جس سے تاریخ عالم ایک ایسے دور میں داخل ہوئی جس نے نئی تہذیب و تمدن کو جنم دیا اور قہولت و فرسودگی کے تمام آثار دیکھتے ہی دیکھتے مان پڑ گئے. صنم کدا جہاں سے شرک و الحاد اور کفر و جہالت کی تمام ظلمتیں مٹ گئیں، شبستان عالم میں توحید باری کی ایسی شمع روشن ہوئی جس سے تشکیک و گمراہی کے سارے اندھیرے اپنی موت مر گئے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت نے آل صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانے سے بھی بہت پہلے کر دیا تھا. عرش بری پر اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رقم کیا. جنت کے پتے پتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جلوہ کر رہا. فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپتے رہے. آج اگر امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے واقعات کو تصور و تخیل میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتی ہے تو یہ اسی نوری سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ازل تا ابد جاری رہے گا۔ یہ محبوب و پسندیدہ عمل ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ضیافت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، روشنیوں کا اہتمام کرنا، کمکمے روشن کرنا، مشعل برادر جلوس نکالنا اور دل کھول کر خرچ کرنا بارگاہ الہی میں مقبول اور اس کی رضا کا باعث ہے۔ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ صفحہ نمبر 32، زیر نظر کتاب شیخ قطب الاسلام ڈاکٹر محمد عارف قادری مدظ اللہ علیہ کے اس موضوع پر ہونے والے پرمغز خطابات و دروس سے مدون کی گئی ہے، جسے بجا طور پر اس موضوع کا انسائیکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ ان خطبات و دروس میں حضرت شیخ الاسلام مدظ اللہ علیہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر قرآن و سنت، آثار صحابہ اور اقوال ائمہ و محدثین کی روشنی میں انتہائی جامع اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ یوں پہلی مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلائل شریعہ اس حسن ترتیب سے یکجا ہو گئے ہیں اور اس ضخیم کتاب کی صورت میں اہل علم و دانش کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت و افادیت اور علمی ثقافت کا اندازہ اس کے مطالعے کے بعد ہی لگایا جا سکے گا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ قبل ازیں اس موضوع پر حضرت شیخ الاسلام کی تصنیف جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت ایک طویل عرصے تک تباہ ہوتی اور عوامی و علمی حلقوں میں پسند کی جاتی رہی۔ اس کتاب کو آپ کے دروس و خطبات سے محترم ڈاکٹر علی اکبر الازہری نے مرتب کیا تھا، تاہم اب اس کی منتخب ابحاث کتاب حاضہ میں ضم کر دی گئی ہیں۔ کتاب حاضہ کی ترتیب و تدوین میں محترم محمد تاج الدین کالامی اور قروف فانی میں محترم محمد وسیم الشحمی کی معاونت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مقدسہ کی خیرات عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے فیوضات سے نوازے۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علی قادری، سینئر ریسرچ اسکالر، فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ، لاہور، 15 صف المظفر 1428 ہجری بمطابق 5 مارچ 2007۔ فرما دیجئے، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ القرآن، سورہ یونس، آیت نمبر 58، صفحہ نمبر 35، ابتدائیہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار ہے، اور یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہر چیز کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے میں بسر ہوتی ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے ظہور و وجود پر صفات گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یوم ولادت کی تعظیم اور تکریم فرماتے ہوئے تحدیث نعمت کا شکر بجا لانا حکم خداوندی تھا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود مسعود کے تصدق و توسل سے ہر وجود کو سعادت ملی ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلمانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے اور قلب و نظر میں ذوق و شوق کی فضا ہموار کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام بذات خود شریعت میں بے پناہ نوازشات و برکات کا باعث ہے، اس لیے جمہور امت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد مستحسن سمجھا۔ سیرت طیبہ کی اہمیت اجاگر کرنے اور جذبہ محبت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے محفل میلاد کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اسی لیے جشن ولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائل، شمائل، خصائل اور موضوعات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے. صفحہ نمبر 36. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم مقصد محبت و قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول فروغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمانوں کے تعلق کا احیاء ہے، اور یہ احیاء منشاء شریعت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی معرفت ایمان باللہ اور ایمان برسالت میں اضافے کا محرک بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ایمان کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا، محافل ذکر و نعت کا انعقاد کرنا اور کھانے کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے سبب سے نمایاں مظاہر میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرما کر ہمیں اپنے بے پایا احسانات و عنایات اور نوازشات کا مستحق ٹھہرایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس احسان عظیم کو جتلایا ہے. جس طرح ماہ رمضان کو اللہ رب العزت نے قرآن و حکیم کی عظمت و شان کے طفیل دیگر تمام مہینوں پر امتیاز عطا فرمایا ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز اور انفرادیت کی وجہ بھی اس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے. یہ ماہ مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے صدقے جملہ مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کا حامل ہے. شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. لیلۃ القدر میں نزول قرآن ہوا تو شب میلاد میں صاحب قرآن کی آمد ہوئی. لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نزول قرآن اور نزول ملائکہ کی رات ہے، اور نزول قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. اگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا، نہ شب قدر ہوتی، نہ کوئی اور رات ہوتی. یہ ساری فضیلتیں اور عظمتیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں. بس شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے بھی افضل ہے. اس کائنات انسانی پر اللہ رب العزت نے بے حد و حساب احسانات و انعامات فرمائے، انسان پر بے پایا نوازشات اور مہربانیاں کی، اور یہ سلسلہ ابد الآباد تک جاری اور ساری رہے گا. ذات باری تعالیٰ نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا، جن میں سے ہر نعمت دوسری سے بڑھ کر ہے. صفحہ نمبر 37. لیکن اس نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لذت و توانائی سے بھرپور طرح طرح کے کھانے عطا کیے، مگر اس کا کوئی احسان نہیں جتلایا. پینے کے لیے خوش ذائقہ مختلف مشروبات دیے، دن رات کا ایک ایسا نظام الاوقات دیا جو سکون و آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات زندگی کی کفالت کرتا ہے. سمندروں، پہاڑوں اور خلائے بسیط کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارے سر پر بزرگی و عظمت کا تاج رکھا. والدین، بہن بھائی اور اولاد جیسی نعمتوں کی ارزانی فرمائی. عالم انفس و آفاق کو اپنی ایسی عطاؤں اور نوازشوں سے فیضیاب کیا کہ ہم ان کا ادراک کرنے سے بھی قاصر ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اس نے بطور خاص ایک بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ وہ رب العالمین ہونے کے اعتبار سے بلا تمیز مومن و کافر سب پر یکساں شفیق ہے، اور اس کا دامن عاطفت ہر ایک کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے ہوئے ہے. لیکن ایک نعمت ایسی تھی کہ خدائے بزرگ و برتر نے جب اسے اپنے حریم کبریائی سے نوح انسانی کی طرف بھیجا تو پوری کائنات نعمت میں صرف اس پر اپنا احسان جتلایا، اور اس کا اظہار بھی عام پیرائے میں نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کو اس کا احساس دلایا. مومنین سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. آشا نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 164. بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا. اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانا تقاضائے عبودیت و بندگی ہے، لیکن قرآن نے ایک مقام پر اس کی جو حکمت بیان فرمائی وہ خاصی معنی خیز ہے. ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر 38. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. عشر نمبر ایک, سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے. اس آیہ کریمہ کی روح سے نعمتوں پر شکر بجا لانا مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. پھر نعمتوں پر شکرانہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی واجب نہیں, بلکہ امم سابقہ کو بھی اس کا حکم دیا جاتا رہا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی گئی جس کی بدولت انہیں عالم پر فضیلت حاصل ہو گئی, اور پھر اس قوم کو فروغنی دور میں ان پر ٹوٹنے والے ہولناک عذاب کی طرف متوجہ کیا گیا, جس سے رہائی ان کے لیے ایک عظیم نعمت کی صورت میں سامنے آئی. اس کے بعد فرمایا, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 49. اور اے آل یعقوب, اپنی قومی تاریخ کا وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے. اس قرآنی ارشاد کی روشنی میں غلامی اور محکومی کی زندگی سے آزادی بہت بڑی نعمت ہے جس پر شکر بجا لانا آنے والی نسلوں پر واجب ہے. اس سے استدلال کرتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قومی آزادی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت غیر مترقبہ سمجھیں اور اس پر شکرانہ ادا کریں. مذکورہ والا آیات کریمہ اس امر پر شاہد ہے کہ نعمت کے شکرانے کے طور پر باقاعدگی کے ساتھ بالاہتمام خوشی اور مسرت کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئندہ نسلوں کو اس نعمت کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہی ہوتی رہے. صفحہ نمبر 39. یوں تو انسان سارا سال نعمت الہی پر خدا کی ذات کریمہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے, لیکن جب گردش ایام سے وہ دن دوبارہ آتا ہے جس میں من حیث القوم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور مذکورہ نعمت اس کے شریک حال ہوئی, تو خوشی کی کیفیات خود بخود جشن کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. قرآن مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے کہ جب نبی بنی اسرائیل کو فرعون ظلم و ستم اور اس کی چیرا دستیوں سے آزادی ملی تو وہ نیل کی طوفانی موجوں سے محفوظ ہو کر وادی سینا میں پہنچے, تو وہاں ان کا سامنا شدید گرمی اور تیز چلچلاتی دھوپ سے ہوا, تو ان پر بادلوں کا سائبان کھڑا کر دیا گیا. یہ ایک ایسی نعمت تھی جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں کیا گیا ہے. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. عشر نمبر 1, سورہ بقرہ آیت نمبر 57. اور یاد کرو جب تم فرعون کے غرق ہونے کے بعد شام کو روانہ ہوئے اور وادی تیش میں سرگردہ پھر رہے تھے, تو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوا اتارا. قرآن مجید نے دیگر مقامات پر خاص خاص نعمتوں کا ذکر کر کے ان ایام کے حوالے سے انہیں یاد رکھنے کا حکم دیا ہے. پھر نعمتوں پر خوشی و مسرت کا اظہار کرنا سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے نعمت مائدہ طلب کی تو اپنے رب کے حضور یوں عرض گزار ہوئے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک. سورہ مائدہ آیت نمبر 114. اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہو جائے, ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی, اور وہ خوان تیری طرف سے تیری قدرت کاملہ کی نشانی ہو. صفحہ نمبر 40. قرآن مجید نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے اپنے نبی کے حوالے سے امت مسلمہ کو یہ تصور دیا ہے کہ جس دن نعمت الہی کا نزول ہوا اس دن جشن منانا شکرانہ نعمت کی مستحسن صورت ہے. اس آیت سے یہ مفہوم بھی متراشع ہے کہ کسی نعمت کے حصول پر خوشی وہی مناتے ہیں جن کے دل میں اپنے نبی کی محبت جاگزی ہوتی ہے اور وہ اس کے اظہار میں نبی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر شکر بجا لانے کا ایک معروف طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان حصول نعمت پر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دوسروں کے سامنے ذکر بھی کرتا رہے کہ یہ بھی شکرانہ نعمت کی ایک صورت ہے، اور ایسا کرنا قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ثابت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حاشیہ نمبر 1 سورہ دوحا آیت نمبر 11۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ اس میں پہلے ذکر نعمت کا حکم ہے کہ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت کو دل و جان سے یاد رکھا جائے اور زبان سے اس کا ذکر کیا جائے، لیکن یہ ذکر کسی اور کے لیے نہیں، فقط اللہ تعالی کے لیے ہو۔ اس کے بعد تحدیث نعمت کا حکم دیا کہ کھلے بندوں مخلوق خدا کے سامنے اس کو یوں بیان کیا جائے کہ نعمت کی اہمیت لوگوں پر عیاں ہو جائے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ذکر کا تعلق اللہ تعالی سے اور تحدیث نعمت کا تعلق مخلوق سے ہے، کیونکہ اس کا زیادہ سے زیادہ لوگوں میں چرچا کیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، صفحہ نمبر 41، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، آیت نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، اور میری نعمتوں کا انکار نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں تلقین کی گئی ہے کہ خالی ذکر ہی نہ کرتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر شکرانے کے ساتھ ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلق خدا بھی اس کو سنے۔ اس پر مستحضات اظہار تشکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمت پر خوشی کا اظہار جشن اور عید کی صورت میں کیا جائے۔ امم سابقہ بھی جس دن کوئی نعمت انہیں میسر آتی، اس دن کو بطور عید مناتی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جس میں وہ بارگاہ الہی میں یوں ملتجی ہوتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، آیت نمبر 2 سورہ مائدہ آیت نمبر 114، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ یہاں مائدہ جیسی عارضی نعمت پر عید منانے کا ذکر ہے۔ عیسائی لوگ آج تک اتوار کے دن اس نعمت کے حصول پر بطور شکرانہ عید مناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا نزول مائدہ جیسی نعمت کی ولادت تو باعث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ اس نعمت عظمیٰ پر تو مائدہ جیسی کروڑوں نعمتیں نثار کی جا سکتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب ایک یہودی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جس دن آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی اس دن کو بطور عید مناتے ہیں، صفحہ نمبر 42، اگر ہماری تورات میں ایسی آیت اترتی تو ہم اسے ضرور یوم عید بنا لیتے، اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور جگہ کو جہاں یہ آیت اتری تھی خوب پہچانتے ہیں۔ یہ آیت یوم حج اور یوم جمعت المبارک کو میدان عرفات میں اتری تھی، اور ہمارے لیے یہ دونوں دن عید کے دن ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، جز نمبر 1، بخاری صحیح کتاب الایمان باب زیادت الایمان والنقصانہ، 25 رقم 45، نمبر 2، مسلم صحیح کتاب التفصیل 2313 رقم 3017، نمبر 3، ترمذی الجامع الصحیح ابواب تفسیر القرآن باب من سورہ المائدہ 250 رقم 3043، نمبر 4، نسائی السنن کتاب الایمان باب زیادۃ الایمان 114 رقم 5012۔ اس پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر تکمیل دین کی آیت کے نزول کا دن بطور عید منانے کا جواز ہے، تو جس دن خود محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسے بطور عید میلاد کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ یہی سوال فضیلت یوم جمعہ کے باب میں ارباب فکر و نظر کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از بعثت اپنا عقیقہ کیا۔ اس پر امام سیوطی 849-911 ہجری کا استدلال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7 دن بعد کر چکے تھے، اور عقیقہ زندگی میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اس لیے آس حسن نے یہ ضیافت اپنے میلاد کے لیے دی تھی، عقیقے کے لیے نہیں۔ آشیا نمبر 2، تفصیلات کے لیے کتاب حاجہ کا باب 5 ملاحظہ کریں۔ صفحہ نمبر 43، کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت الہیہ کا تصور بھی محال ہے۔ اس پر جو غیر معمولی خوشی اور سرور و انبساط کا اظہار کیا گیا، اس کا کچھ اندازہ کتب سیر و تاریخ کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ ان کتابوں میں فضائل و شمائل اور خصائص کے حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہیں، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی منائی۔ روایت شاید ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سال ناطر الوقوع مظاہر اور محیر العقول واقعات کا سال تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول جاری رہا، یہاں تک کہ وہ سعید ساتھ جن کا صدیوں سے انتظار تھا، گردش ماوسال کی کروٹیں بدلتے بدلتے اس لمحے منتظر میں سمٹ آئیں جس میں خالق کائنات کے بہترین شاہکار کا منشأ شہود پر بال آخر اپنے سرمدی حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے موقع پر اس قدر چراغا کیا کہ شرق تا غرب سارے آفاق روشن ہو گئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا، حاشیہ نمبر 1، شیبانی الحاد والمسانی 631، رقم 10,094، ام عثمان بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، طبرانی المعجم الکبیر 147، 186، رقم 355، 457۔ نمبر 3، ماوردی اعلام النبوہ 247۔ نمبر 4، طبری تاریخ الامم والملوک 454۔ نمبر 4، بیقی دلائل النبوہ والمعرفہ احوال صاحب الشریعہ 111۔ صفحہ نمبر 44، جب ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے آسمان سے نیچے ڈھلک کر قریب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ سے ایسا نور نکلا جسے پورے گھر میں جس میں ہم تھے اور حویلی جگمگ کرنے لگی، اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت مبارک کی شروعات کیسے ہوئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوتی ابی ابراہیم و بشری عیسیٰ و رات امی انہ یخرج بنہا و نور ازعت منہ قصورت الشام۔ آشیا نمبر 1، جز نمبر 1، احمد بن حنبل المسند 262، رقم 22,315۔ نمبر 2، ابن حبان نے الصحیح 313، رقم 6,404 میں ایک اور سند سے انہی الفاظ پر مشتمل طویل روایت بیان کی ہے۔ نمبر 3، بخاری نے التاریخ الکبیر 342، رقم 7,807، 1,736 میں مختلف سند سے انہی الفاظ پر مشتمل طویل روایت بیان کی ہے۔ نمبر 4، بخاری نے التاریخ الاوسط 13، رقم 33 میں مختلف سند سے انہی الفاظ پر مشتمل طویل روایت بیان کی ہے۔ نمبر 5، ابن ابی اسامہ المسند 867، رقم 927۔ نمبر 6، رویانی المسند 209، رقم 1267۔ نمبر 7، ابن الجعد المسند 492، رقم 3428۔ نمبر 8، تیالسی المسند 155، رقم 1140۔ نمبر 9، طبرانی المعجم الکبیر 175، رقم 7729۔ صفحہ نمبر 45، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری ولادت کے وقت میری والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ ان کے جسم اطہر سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ صفحہ نمبر 46، کتاب میلاد النبی کا پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔